الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين خطاب جمعہ میں کس موضوع پر گفتگو کی جائے کس پر نہ کی جائے یہ خطیب کے لیے ایک مشکل مسئلہ بنتا ہے بعض اوقات ہر ہفتے خطاب کرنا اور آڈینس بھی ایک ہی ہو پھر ظاہر بات ہے کہ تقاضا یہی ہوگا کہ ہر جمعے کو مختلف موضوعات کو لیا جائے اور مختلف ایشوز کو جو ہے ڈسکس کیا جائے بہرحال چونکہ یہ ہمارا دینی مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو تھا پہلے بھی بیان کیا گیا یہ احادیث میں ملتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوا کرتے تھے یعنی آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو وہ دو حصوں میں ہوتا تھا یجلس بینہما دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے اور وہی عمل ہے جو آج بھی خطبہ جو خطیب خاص طور پر ہمارے ہاں عربی خطبے میں جو دو حصے ہوتے ہیں وہ اسی کا ایک مظہر ہے ہاں کرتے کیا تھے اس میں موضوعات کیا ہوتے تھے یقرأ القرآن ویذکر الناس قرآن ہی کی تلاوت فرماتے تھے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے قرآنی تعلیمات کے ذریعے تو الحمدللہ یہی کوشش رہی ہے کہ قرآن مجید ہی کی تعلیمات کو بیان کیا جائے قرآن ہی کو موضوع بنایا جائے چنانچہ اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو آخری حزب ہے سات احزاب قرآن مجید کی یہ سات منزلیں اس میں سے جو آخری حزب ہے سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس تک جاتا ہے تو سبقن سبقن اس پورے حصے کا وہ تقریباً 4.25 پارے پر مشتمل حصہ ہے وہ آخری حزب اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر اس کے بعد میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اس کے بعد کا جو یعنی ما بعد اس سے جڑا ہوا جو حزب ہے اس کو لے لیا جائے یعنی ساتواں حزب مکمل ہوا ہے تو اب چھٹا اور پھر اس کے پیچھے چلے ہاں درمیان میں کچھ اور بھی ملکی ایشوز کے اوپر جس میں دینی رہنمائی ایک وقت کی ضرورت ہوتی ہے دینی پرسپیکٹو اس میں اجاگر کرنا جو ہے وہ اہل دین کا کام ہے اور ان کی ذمہ داری ہے تو چنانچہ اس پہلو سے بیچ میں اور عنوانات بھی بیچ میں حالات کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور اب میں سوچ یہ رہا تھا کہ اس کے پھر ترتیب سے قرآن مجید کا مطالعہ ہم آگے شروع کریں لیکن پھر ایک خیال یہ آیا کہ منتخب نصاب قرآن مجید کا جو والد محترم نے مرتب کیا تھا اس کا ذکر تو آپ نے اکثر نے سنا ہوگا بلکہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہو سکتا ہے ان سب نے وہ ان دروس کو سنا بھی ہو براہ راست بھی سننے والے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بانی محترم کی زبان سے سنا پھر ان کی وہ ریکارڈنگز بھی ہیں اس میں مختصر بھی ہیں تفصیلی بھی ہیں تشریح بھی ہیں وہ منتخب نصاب جو ہے اس کو موضوع بنایا جائے اس ترتیب کو لے کر ہم چلیں یہاں میرے جس وقت ذہن جو ہے وہ اس پر ٹھکا ہے اس کا اصل سبب کیا ہے دیکھیں قرآن مجید تو حدل للناس ہے تمام لوگوں کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے قرآن جو خطاب کرتا ہے وہ یا ایوہ الناس سے کرتا ہے بنیادی خطاب اے لوگو اے بنی نوع انسان اچھا انسانوں میں عقیدے کے اعتبار سے مسلک کے اعتبار سے جو مختلف تقسیمیں ہیں قرآن نے ان کو الگ الگ خطاب بھی کیا ہے مکی دور میں زیادہ تر حصہ جو ہے اس میں براہ راست خطاب مشرکین سے تھا بت پرستوں سے تھا اور بت پرستی جو ہے وہ صرف مکے میں نہیں تھی ساری دنیا میں تھی یونان میں کیا تھا دیوتا اور دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا ہوتی تھی ان کے بت بنائے جاتے تھے تو بت پرستی دنیا میں اور پھر ہندوستان میں کیا اب تک ہے تو فرسٹ جو قرآن کا خطاب تھا وہ مشرکین کو ایڈریس کیا گیا ہے اور زیادہ خطاب ان سے ہے مکی دور میں. اسی طریقے سے قرآن مجید نے اہل کتاب سے بھی اور اہل کتاب کے دو گروہوں سے بھی الگ الگ خطاب کیا ہے. ایک وہ ہیں جو یہود کہلاتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو عیسائی کہلاتے ہیں, ان سے الگ الگ خطاب ہے. اسی طریقے سے جو مرشدین ہیں ان کو بھی ایڈریس قرآن کرتا ہے جو بالکل مانتا ہی نہیں سرے سے اللہ. اور پھر ایک ہدایت قرآن کی وہ ہے کہ جو خاص مسلمانوں کے لیے ہے, اور یقیناً وہ بہت بڑا حصہ ہے قرآن کا, چھوٹا نہیں ہے. مدنی دور میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا اس کا براہ راست زیادہ تر حصہ براہ راست مسلمانوں سے ہی خطاب تھا اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کہ جو لوگ توحید پر کاربند ہوں, اللہ کو اور رسولوں کو مانتے ہوں اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اب انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کے لیے تفصیلی رہنمائی کیا ہے. تو اس وقت ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں خود رہنمائی ملے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. دین کو بھی ہم نے ایک عجوبہ بنا رکھا ہے جس سے پوچھو دین کیا ہے, اپنی اپنا ایک الگ الگ جواب ہوگا. تصورات ہی مختلف ہیں, کسی ایک بات پر اتفاق ہی نہیں ہوگا. کوئی کہے گا کہ دین کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ خدمت خلق کا کام کیا جائے. کوئی کہے گا نہیں دین تو اصل میں تو نماز ہے, روزہ ہے, حج زکات ہے. کوئی کہے گا نہیں یہ وعدے کا پورا کرنا جو ہے یہ ہے اصل شے اور یہ ہے دین کی سب سے اہم ویلیو وغیرہ وغیرہ, اپنے اپنے تصورات. دین ہم سے چاہتا کیا ہے, قرآن نے تو تفصیل سے بیان کر دیا اور سنت رسول احادیث رسول اس کی مزید تشریح کرتی ہیں, اس کی وضاحت ہے. لیکن اس سے ہم بہت دور ہیں. عام تصور یہی ہے کہ بس نماز روزہ حج زکات یہ بھی اگر کسی نے پوری کر لی تو بس بہت ہو گیا. بلکہ عام تصور تو یہ ہے کہ بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, اور برا نہ مانیے گا, کلمہ پڑھنا آتا ہو یا نہیں آتا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے بیڑا پار ہے, جنت ہمارا پیدائشی حق ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ تصورات قرآن مجید اور حدیث سے جو ہمیں تعلیمات دین کی ملتی ہیں اس کے بالکل برعکس. تو منتخب نصاب والد محترم رحمہ اللہ نے اسی خیال سے قرآن مجید کے کچھ حصوں کا انتخاب کر کے ایک سلیبس بنایا کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کے تصور دین کو صحیح کرنے کے لیے اور صحیح جو دین کا حقیقی تصور ہے ان پر واضح کرنے کے لیے قرآن ہی کے کچھ حصوں کا مطالعہ اس ترتیب سے کیا جائے کہ پورا دین ان کے سامنے آ جائے, تصور واضح ہو جائے, دینی ذمہ داریوں کا شعور ہو جائے, مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ مسلمان قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے, کیونکہ یہ بھی نہیں آج پتا. تو وہ منتخب نصاب ہے جس کو میں چاہوں گا کہ اس کو ہم سبقن سبقن جو ہیں وہ پڑھیں. اور اس کی بنیاد بنایا تھا والد محترم نے سورۃ العصر کو, آغاز اس کا وہاں سے ہوتا ہے. اور جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مختصر ترین سورتوں میں سے ہے قرآن مجید, لیکن پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہے. ماہ رمضان کے بعد, کیونکہ ماہ رمضان میں تراویح میں لوگ قرآن سنتے بھی ہیں, پھر اس مسجد میں دورہ ترجمہ قرآن بھی الحمدللہ ہوتا ہے, ایسے بھی بہت سے ساتھی آئے جو ہیں دوست ہیں احباب ہیں جو آتے ہیں اہتمام سے پورا قرآن سن لیتے ہیں, بڑی سعادت کی بات ہے. تو میں نے اسی رمضان کے بعد یہ سورۃ العصر کو موضوع بنایا تھا اس خیال سے اور اس حوالے سے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی سہولت دی ہے, ویسے تو پورا قرآن ہدایت ہے اور ہمیں پابند تو اسی بات کا کیا گیا ہے کہ ہم پورے قرآن کو پڑھیں, پڑھتے رہیں. صحابہ کرام تو ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے, ان کا تو معمول یہ تھا. تو پورے قرآن کو پڑھتے رہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے پورے قرآن کا جو میسج تھا وہ بالکل اینڈ پر آ کر ایک خلاصے کی شکل میں تین آیات میں دے دیا. 30 پاروں پر محیط قرآن کا پیغام پوری نوع انسانی کے لیے 3 آیات کے اندر سمو دیا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ان کا معمول کیا تھا کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی سے دو جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تھے, جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی ہو معمول ان کا کیا تھا، جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیں. کیوں سنا دیں؟ مشکل سورت ہے، اس سے آسان سورت کوئی نہیں. مختصر ترین سورتوں میں سے تین ہی سورتیں ہیں قرآن مجید کی جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، انہی میں یہ سورۃ العصر ہے. ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. کیوں؟ یہ دنیا ہمیں اپنے اندر غافل کر لیتی ہے، گم کر دیتی ہے. دنیا کے مسائل میں ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں حالت امتحان میں ہیں. یہ مہلت عمر جو ہمیں ملی ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی دوڑ دھوپ کرنی ہے، فکر کرنی ہے. اس لیے کہ اس کے بعد جب موت آ گئی، پھر دوبارہ کوئی موقع نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی اس گہما گہمی میں گم ہو جائیں، اپنا اصل سبق مسلسل یاد کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں. اسی کے لیے تو ہمیں ایک اعتبار سے بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے، ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں. وہ کب ملا تھا؟ یہ پانچ نمازیں جو فرض ہوئی ہیں، ایک روایت کے مطابق معراج کا یہ تحفہ تھا جو ہمیں آج بوجھ لگتا ہے. تحفہ کس اعتبار سے ہے؟ کہ واقعتاً دنیا ہمیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے، چاہے ہم نے شعوری طور پر اسلام کو، دین کو، آخرت کو، ہر چیز کو قبول کر رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، لیکن جب دنیا کے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں تو اسی میں گم ہو جاتے ہیں. دن میں پانچ مرتبہ اللہ نے اس گمشدگی سے نکلنے کے لیے آپ کو پابند کیا ہے. پانچ مرتبہ اللہ کی جناب میں حاضری دو. اور یہ وقت جو ہے، اب یہ تم دنیا سے کٹ گئے ہو. تکبیر تحریمہ، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کر لینا. اللہ اکبر کہہ کے ہم کس چیز کو حرام کر رہے ہیں؟ دنیا سے کٹ رہے ہیں کہ یہ اللہ اکبر جو ہم نے کیا ہے، یہ اصل میں دنیا سے کٹنے کا اعلان ہے. اب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں. ایک ایک آیت بندہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. یہ وقت تم دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں ہو نظری طور پر. اسی لیے ویسے تو سلام کا جواب نہ دینا بہت بڑا ایک اعتبار سے اخلاقی جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے کہ آپ سلام کو سلام کرے آپ جواب نہ دیں، لیکن نماز میں آپ کھڑے ہوں گے، آپ کو کہ آپ کو سلام کرے گا کہ جواب دیں گے، اس لیے کہ آپ اب اس ماحول کا حصہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے حضور میں حاضر ہیں. تو بہر کیف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی ہمیں دی ہے اور ہمیں موقع نماز کے ذریعے سے بھی ہماری ایک اعانت ہوئی ہے کہ ہم دنیا کے اندر گم نہ ہو جائیں، پانچ مرتبہ اٹھیں اور نکلیں اور پھر یاد کریں اللہ کو اور آخرت کو اور تمام ایمانیات کو تازہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو بھی ایک رسم بنا دیا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا وعدہ کیا ہے، کیا سمجھا ہے، لیکن یہ دیا اس لیے گیا تھا تحفہ. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے تھے، لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر. سورۃ العصر کی بار بار تکرار ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس میں وہ دنیا کی اصل حقیقت اور ہر انسان کا اصل جو ہے اس کی الٹیمیٹ اینڈ اور اس کی کامیابی اور ناکامی، جو اصل مسئلہ ہے اس کا، اس کو بہت ہی جامعیت کے ساتھ تین آیات میں سمو دیا. چنانچہ آج میں، چونکہ اس پر گفتگو تو پہلے بھی ہوئی ہے اور پچھلے رمضان کے بعد بھی میں نے سورۃ العصر پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، تو آج مختصراً اس کے مضامین کو میں بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ سے پھر ہم منتخب نصاب کے جو اگلے دروس ہیں، اور اگلا درس جو ہے وہ آیہ بر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اور وہ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے اور اس طرح ترتیب کے ساتھ منتخب نصاب کا مطالعہ مکمل کریں گے، غیر اللہ نے چاہا تو. دیکھیے، سورۃ العصر کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہے قرآن مجید کی مختصر ترین سورت، اور یہ قرائن بتاتے ہیں، مفسرین کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ مکی دور کے بالکل آغاز ہی میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے تھی. ایک میسج پورے کا پورا اس سورت کی شکل میں پوٹینشلی دے دیا گیا تھا اہل مکہ کو. اب اسی سورۃ العصر کی تشریح جو ہے وہ پورا قرآن ہے. تو والعصر پہلی آیت ہے اس کی، تین آیات ہیں، جملے باقاعدہ دو ہی بنتے ہیں. والعصر قصب ہے زمانے کی. عصر جو ہے وہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت جو ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 24 گھنٹوں میں جو عصر کا وقت ہم جسے کہتے ہیں وہ بڑی تیزی سے دن ڈھل رہا ہوتا ہے, اس وقت ہاتھوں سے نکل رہا ہوتا ہے. گرمیوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کی ڈوریشن ہوتی ہے, سردیوں میں تو اس کو قابو آتا ہی نہیں. تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ, قسم ہے اس تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان کرنے کے لیے ایک ایسی شے کو جس کا تعلق ہے اس سے جو ہے دلیل دے رہے ہیں. زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, یا یوں کہیں کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر, ایک ہی بات ہے. ان الانسان لفی خسر, یہ قسم کس بات پر کھائی گئی ہے, کھائی بھی اللہ نے ہے کہ پوری نوع انسانی خسارے اور تباہی سے دوچار ہونے والی ہے, بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی, بہت بڑے گھاٹے اور نقصان سے دوچار ہونے والی. پہلی دو آیات میں یہ ایک جملہ بنتا ہے, زمانے کی قسم ہے کہ پوری نوع انسانی خسارے اور گھاٹے میں جائے گی. کوئی ہے اس کے اندر ایگزمپٹڈ ہے اس سے کوئی, وہ اگلی تیسری آیت میں ہے. لیکن یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ زمانے کو گواہ کیوں بنایا گیا. یہ زمانہ جو ہے یہ شاہد ہے, اس وقت پوری انسانی تاریخ, بڑی بڑی قومیں آئی ہیں پھر ختم ہوئی ہیں, پھر کوئی اور قومیں آئی ہیں پھر تباہ ہوئی ہیں, برباد ہوئی ہیں, ختم ہوئی ہیں. ہم میں سے ہر شخص تو اپنی زندگی پوری کر کے جاتا ہے. یہ زمانہ اس پورے انسانیت کا گواہ ہے کہ اسے کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کا انجام بھی کیا ہونے والا ہے. اور یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ ہے, تمہارے ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہے, مہلت عمر کم ہو رہی ہے, اور جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا یہ بٹوین دا لائن ہے, اس میں وہ ناکام ہو کر رہے گا. تو ناکامی کے نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم. چنانچہ یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ایک اعتبار سے. ویسے تو انسان آج جو لوگ خالص مادہ پرست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, ضائع نہ کرو, بچوں کو بھی کہیں گے. لیکن قیمتی وہ کس حوالے سے کر رہے ہیں, دنیا بنانا, دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے آپ اس کی قدر کریں, وقت کی ضائع مت کرو. الٹیمیٹ اینڈ صرف دنیا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کچھ مہلت ملی ہے اور امتحان ہے, اور امتحان کے نتیجہ دنیا میں نہیں نکلنا. دنیا میں اگر کسی کو زیادہ ملا ہے یا کم ملا ہے وہ سب کا سب امتحانی معاملہ ہے. کسی کو اللہ نے زیادہ دے کر آزمایا, کسی کو کم دے کر آزمایا, کسی کو درمیانی کیفیت میں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مڈل کلاس بھی ہے, ایک ہائر کلاس ہے, ایک اپر ہائر بھی ہے, اور غربت کے بھی بہت سارے شیڈز ہیں. لیکن یہ دنیا کے جو لمحات تمہیں ملے ہیں یہ اس لیے نہیں ملے کہ تم دنیا میں اپنی جو ہیں صلاحیتوں کو استعمال کر کے دنیا بناؤ. یہ لمحات اس لیے ملے ہیں کہ ایسا عمل کرو کہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ, اور اگر وہاں سے بچ گئے تو پھر جنت ہے, اصل نعمتیں تو وہاں ہیں, وہ ابدال آباد ہے. لہذا یہ زمانہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان کس رخ پر جا رہا ہے. یہ گواہ ہے سب سے بڑا کہ انسان ہے بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والا ہے. وقت کی قدر کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی عرض کیا, مادہ پرست لوگ بھی کہتے ہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے, پھر انہوں نے اپنا آخرت کا تصور نہیں ہے تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, عمر گھٹ رہی ہے اور ہر سال سالگرہ بنائی جا رہی ہے. ذرا ریئلسٹک ہو کر سوچیں, سالگرہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو کہا ہے نا کسی نے, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی. گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. آپ کی زندگی میں اگر آپ سالوں کا حساب لگا رہے تھے تو ایک سال کم ہو گیا, اب آپ قبر سے زیادہ قریب ہو گئے. ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہم قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں. تشویش کی پریشانی کی بات ہے یا خوش ہونے کی بات ہے؟ زمین آسمان کا فرق, اور ہم بھی اندھے بہرے بن کر اسی طریقے سے جو ہے وہ سالگرہ کی تقریب بنا رہے ہوتے ہیں اور ٹوٹلی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں کھڑے ہیں, کس کی صف میں کھڑے ہیں؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت انسان بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھے اور اپنا حساب لے کہ پچھلے سال ہم نے کیا کیا اور کیا کچھ کمایا, کس اعتبار سے اپنے اصل امتحان کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. اور پھر ظاہر بات ہے کمی تو محسوس ہوگی, پھر عزم کرے آئندہ کہ آئندہ کوئی جو ہے اللہ اور دین کے جو حقوق ہیں, اللہ اس کے رسول اور دین کے جو حقوق ہیں, ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. اور آخرت ہی کو منزل بنا کر اور قرآن اور سنت کی ہدایت ہی کو سامنے رکھ کر اب بقیہ زندگی گزارنی ہے, اس کا عزم کرے. وہاں کچھ ماحول ہی اور ہوتا ہے, سالگرہ منائی جا رہی. والعصر ان الانسان لفی خسر, تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے پوری نوع انسانی بہت بڑے خسارے اور تباہی اور گھاٹے سے دوچار ہونے والی ہے, جس کی پھر بعد میں تفصیل قرآن میں آتی ہے. وہ کیا ہے خسارہ؟ وہ آگ ہے جہنم کی, اور جس کی مزید تشریح پھر احادیث میں آتی ہے کہ وہ آگ بھی کیسی ہے, اس دنیا کی آگ سے 70-100 گنا زیادہ شدید. جو ناکام ہوا وہ جہنم میں جائے گا, جو کامیاب ہوا وہ جنت میں جائے گا, تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں, کوئی اور وے آؤٹ نہیں. یعنی یہ وہ معاملہ ہے جس میں رسک لیا نہیں جا سکتا, ویری سمپل. لیکن ہم سب رسک لینے کے لیے تیار ہیں, الا ماشاء اللہ, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اس کے بعد فرمایا کہ اس خسارے سے بچیں گے کون. ایک دفعہ تو بتا دیا کہ پوری نوع انسانی جا رہی ہے اس طرف, یعنی پوری نوع انسانی اس لیے کہہ دیا گیا کہ اس سے ایگزمپٹڈ کچھ لوگ ہیں تو صحیح, لیکن بہت بڑی آبادی, بہت بڑا انسانوں کا جو ہے ہجوم ہو جائے گا جہنم میں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کامیاب ہونے والے بہت کم ہوں گے. اللہ کو معلوم تو ہے نا کہ اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, اس کا علم کامل ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, یہ تیسری آیت ہے. اس میں بتا دیا گیا کہ یہ چار کام جو لوگ کریں گے وہ اس خسارے سے بچیں گے. ایک ہی آیت میں پورے دین کی تعلیمات کو سمو دیا گیا. پہلی بات کیا, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے. زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے, ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں الحمدللہ, مسلمان ہیں, اور یہ اسلام یا ایمان ہمیں موروثی طور پر ملا ہے. ایمان کے دو حصے ہیں, دو لیولز ہیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایک ہے دنیا میں کسی کو مسلمان ماننا اور سمجھنا, وہ تو جو زبان سے کلمہ پڑھ لے گا دنیا میں اس کو مسلمان مانا جائے گا. ایک ہے ان حقائق پر یقین ہونا کہ جو کچھ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور کامل نبی اور حادی بن کر آئے ہیں, جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ واقعتاً حق ہے. جو آسمانی ہدایت آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ واقعی ہے, اس کا دل میں یقین آ جانا. جو کچھ ہو رہا ہے سب کائنات اس کا خالق و مالک ایک ہی ہے, کل کائنات کا مالک بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے, اور اس کا ہی اقتدار ہر طرف ہے. پوری کائنات اس کی وسعت دیکھیے, ساری اس کے کنٹرول میں ہے. انسان کو اس نے مہلت دی اور ہدایت اس کے لیے آپشن دیا ہے, یہ تو امتحانن ہے. وہ چاہے تو کسی کی بجال ہی نہ ہو کہ کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کر سکے. ان چیزوں پر دل یقین, واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ میری ہدایت کے لیے آیا ہے, اور جب یقین ہوگا تو پھر اس ہدایت کو فالو کریں گے. سب سے قیمتی شے جو ہے وہ یہ قرآن بن جائے گی ہمارے لیے, اور سب سے زیادہ محبوب شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے ذریعے یہ قرآن عطا ہوا اور جنہوں نے اس قرآن کی عملی تفسیر کر کے بتائی کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے, اس کی عملی شکل کیا ہوگی, کامل نمونہ بن کر دکھایا. محسن انسانیت حقیقی معنی میں, تو پھر اللہ سے بھی ایک محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک محبت, یہ لازماً آئے گی. یہ ہے اصل ایمان. ایمان اصل میں کہتے ہیں دلی یقین, قلبی یقین. تو پہلی شرط ایمان ہے. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئیں, وعملوا الصالحات, اور اس کے بعد اچھے عمل کریں. چونکہ مختصر بات ہے, ایک ہی آیت میں سارا جو ہے وہ مضمون سمٹ رہا ہے, مسلمانوں کی ساری ذمہ داریاں ایک ہی آیت میں پوری کی ہیں. عمل الصالحات کو جب ہم کھولیں گے تو کیا ہے, ہمیں زندگی میں تفصیل سے رہنمائی دے دی ہے قرآن و حدیث نے, کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا کرنا ہے, کس سے بچنا ہے. کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ دی ہو. اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنا یہ عمل صالح ہے. جس سے روک دیا گیا اسے رک جاؤ, جو کام کرنے کو کہا گیا وہ کرو, یہ ہے عمل صالح. اللہ کو واقعی رب مانا ہے تو اس کا ہر حکم مانو, ہر حکم مانو یا ہر حکم ماننے کی کوشش پوری کرو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے کوشش کی تھی, کچھ رکاوٹیں کوئی آئیں وہ جانتا ہے, کوشش پوری کرنی. اور اگر کوتاہی ہو جائے تو فوراً وہ بھی رستہ اللہ نے دے دیا ہے, وہ بھی اس کی رحمت ہے. سچی توبہ کرو, اپنی اصلاح کر لو. بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر ہو گیا ہے, غفلت میں کسی شیطان کے وسوسے میں آ کر اور شیطان کے گویا کے ہتھکنڈے کے شکار ہو کر بڑے سے بڑا گناہ بھی سرزد ہو گیا, اس کے بعد سچی توبہ کر کے اپنا عمل درست کر لو, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, معاف کر دے گا. لیکن راستہ یہ, تو پہلی شرط اس جہنم سے بچنے کی, خسارے سے بچنے کی, ایمان. دوسری شرط عمل صالح. اصولی طور پر تو بات ختم ہو جانی چاہیے, لیکن اب دو شرطیں آگے اور آ رہی ہیں اور اس کا تعلق بھی ایک خاص مسئلے سے بھی ہے کہ اب نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا, بقیہ دنیا تک پیغام پہنچانا کس کے ذمے ہے؟ اس امت کے ذمے. وتواصوا بالحق, حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا, تاکید کرنا حق بات کی. اور حق کیا ہے؟ لوگوں کو برائی سے روکنا, نیکی کی تعلیم دینا, اور جو اللہ کو نہیں مانتے انہیں قرآن کا پیغام پہنچانا. تواصی بالحق. اب نبی رسول کوئی نہیں آئے گا, اب یہ ذمہ داری اس امت کی ہے, اور اسی وجہ سے امت کو خیر امت کا لقب ملا ہے, کنتم خیر امتن. ورنہ ایک اعتبار سے تو تمام انسان برابر ہیں. خیر امت کس وجہ سے ہے؟ کہ ایک اہم ڈیوٹی ہے جو مسلمانوں کی لگائی گئی ہے. وہ ڈیوٹی جو پہلے رسولوں کی تھی, نبیوں کی تھی, ختم نبوت کے بعد وہ ڈیوٹی مسلمانوں کو تفویض ہو گئی ہے. دین کی دعوت کا کام تمہارے ذمے ہے. شروع کہاں سے کرو؟ اپنے گھر سے شروع کرو, اپنے پڑوس سے شروع کرو, اور اس طریقے سے درجہ بدرجہ آگے جاؤ. یہ تیسری شرط ہے کس کی؟ خسارے سے بچنے کی. سورۃ العصر یہ کہہ رہی ہے, حق بات کے لیے کھڑے ہونا ہے, حق کے عالم بردار بننا ہے. اللہ کا دین یہ سب سے بڑا حق ہے, اس کی لوگوں کو دعوت دینی ہے. اور اسی دین کا یہ بھی حق ہے کہ جب اللہ نے بہترین نظام دیا تو اس کو قائم بھی کرنا ہے. اس کے لیے فرشتے نہیں اتریں گے, یہ تمہیں کرنا ہے کام. فرشتے آتے ہیں خاص مرحلے پر, وہ اب بھی آئیں گے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار, اب بھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کام ہمیں کرنا ہے, پھر مدد کو آئیں گے وہ. یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا, جس میں سب سے پہلی بات کی آتی ہے کہ ہر مسلمان اپنے گرد و پیش میں, رشتہ داروں میں, نہیں یعنی منکر کا کام کرے گا, لوگوں کو نیکی کی طرف متوجہ کرے گا. یہ دینی ذمہ داریاں ہیں, یہ فرائض ہیں. اور منکرات سے منع کرنا, یہ بھی ایک تصور ہمارا ہے نا آج کے دور میں کہ کوئی شخص جو بھی کرتا ہے, آپ کو کیا ہے کہ آپ اس کے معاملے میں دخل نہ دو, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, ٹانگ مت اڑاؤ کسی کے مسئلے میں. یہ آج کی دنیا کہہ رہی ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کہ نہیں, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ, جو کوئی کسی منکر کو دیکھے, غلط کام کرتا دیکھے, کیا کرے؟ اس کو تبدیل کرے قوت کے ساتھ. اگرچہ قوت کا مرحلہ جب آئے گا ترتیب میں آخر میں آئے گا, سب سے پہلے کیا ہے, آپ زبان سے تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, مسلمان ہو کر یہ کام کر رہے ہو. منکرات کو دیکھنا ہے تو منکرات کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے. گھر کے اندر سب سے پہلے منکرات کی صفائی کرنی ہے, اس کی بھی ایک تدریج ہے. یہ نہیں کہ گھر کو اگنور کر کے اور ہم چلے گئے ہیں کسی اور آبادی کے اندر اور وہاں جا کر کام کر رہے ہیں. کرنا ہے لیکن تدریج ہے, ترتیب ہے, اس کو ملحوظ بھی رکھنا ہے. یہ ساری تفصیلات ہیں. اس وقت تو سورۃ العصر کا خلاصہ ہی ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور جب آپ حق بات کے لیے کھڑے ہوں گے, حق کی دعوت دیں گے, امر بالمعروف کریں گے, نہی عن المنکر کا کام کریں گے, تو لوگوں کی طرف سے تو مخالفت ہوگی, لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. پھر بہت کچھ سننا بھی پڑے گا، تلخ باتیں، گالیاں بھی شاید سننی پڑیں، آپ کے رستے میں رکاوٹ بھی ڈالی جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ اس سے گھبرا کر، پریشان ہو کر اپنے مشن سے ہی ہٹ جاؤ، اب صبر و استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کرو۔ یہ ہے چوتھا معاملہ، یہ ہے حاصل خسارے سے بچنے کے حوالے سے۔ یہ چار نکات آئے، چار کام کرنے ہوں گے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اللہ تعالی ہمیں اسی انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ آیت البر جو ہے اس کی تفصیل اور اس کے حوالے سے جو بھی درس ہے انشاءاللہ جمعے میں وہی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس ترتیب سے ہم آگے پھر بڑھیں گے منتخب نصاب کی طرف۔ حضرات حاضرہ کے حوالے سے چند منٹ لوں گا آپ کے۔ ابھی حال ہی میں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب آپ کے سامنے ہوا ہے، پاکستان میں بڑا ایونٹ تھا۔ یہ سینٹ ہے کیا؟ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ اپر ہاؤس یعنی سینٹ کا تصور سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں سینٹ کا ادارہ نہیں تھا، یعنی 1973۔ لیکن اس ادارے کو سرے سے کوئی اختیار نہیں دیے گئے، اس کی صرف ایک افادیت ہمارے سامنے ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں صوبوں کی نمائندگی آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس بیلنس کو برقرار کر رکھنے کے لیے یہ سینٹ کا ادارہ وجود میں لایا گیا تھا، اور سینٹ میں چاروں صوبوں کی نمائندگی تعداد کے حوالے سے ایک جیسی، ایک ہی لیول کی ہوتی ہے برابر۔ ہر صوبے کی صوبائی اسمبلی اپنے سینیٹر کا انتخاب کرتی ہے۔ شروع سے یہ صورتحال ہمارے سامنے رہی ہے کہ صوبائی اسمبلی کے ارکان ووٹ دینے کے لیے بکتے رہے ہیں، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے بدقسمتی سے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمارے معاشرے میں بددیانتی اور منافقت بڑھتی چلی گئی، تو اب صورتحال یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے وقت صوبائی اسمبلیاں باقاعدہ منڈیوں کی صورت اختیار کر گئیں، جہاں بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ اب ہم اس درجے گھٹیا لیول پر آ چکے ہیں، یہ ہماری اپر کلاس کے اخلاقی دیوالیہ پن کی انتہا ہے۔ بعد ازاں سینیٹر حضرات چیئرمین کا انتخاب کرنے کے لیے فروخت ہوئے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، گویا ہارس ٹریڈنگ اپنے عروج پر پہنچی ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ غریب ملک سینٹ کی عیاشی کے متحمل ہے؟ سینٹ کا حکومت اور انتظامیہ کے چلنے میں کیا رول ہے؟ یعنی اس کو غور کرنا چاہیے، ری وزٹ کرنا چاہیے۔ یہ اگر اس کو مویشی منڈی ہی بنانا ہے، کم از کم اس کو کیسے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بس صرف خرید و فروخت کا ایک ادارہ بن کر رہ گیا ہے، درحقیقت ایک غلط نظام اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ باطل نظام کو اپنا اوڑھنا بجھونا بنا کر اور ہم اچھے نتائج اس سے حاصل کر سکیں، اس کی توقع رکھنا یہ خلل دماغی ہی کے زمرے میں آئے گا۔ بددیانتی یوں ہی بڑھتی گئی تو ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی۔ دیکھیے بات سیدھی سی ہے، ہمارے تمام مسائل کا اصل حل وہی ہے جو معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے تجویز کیا تھا، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ وہ جو بھی انہوں نے بے شمار بیانات ان کے ہیں، 100 سے زیادہ، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی نظام، حقیقی اسلامی نظام ہی ان کے پیش نظر تھا، اور جس پر مہر ثبت ہوتی ہے آخری، جو موت سے چند دن پہلے ان کا بیان ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بن گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور رسول خدا کے فیضان کی وجہ سے بنا ہے، ممکن نہیں تھا اس کا بننا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ یہاں پر کون سا نظام لائیں؟ خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں، وہ ہے رول ماڈل۔ ہمیں آزادی بھی مل گئی، انگریز سے آزادی مل گئی، اور ہم 100% کے قریب قریب یہاں مسلمان ہی ہیں، 98-96% تو مسلمان ہیں۔ اب کون رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسلام کے رستے کی یہاں پر۔ لہذا اب جو آئیڈیل اور صحیح ترین اسلامی نظام ہے وہ آنا چاہیے، اور وہ ہے دور خلافت راشدہ والا نظام۔ یہ آئے گا تو مسئلے اس ملک کے حل ہوں گے، ورنہ یہ ہماری کشتی ڈولتی رہے گی اور بد سے بدتر کی طرف کا یہ سفر جو ہے وہ جاری رہے گا، اور معلوم نہیں کہ آخری انجام کتنا دور ہے ہمارا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ نظام ہم قائم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔